run, and I have to go, and I have to play. The mood that is a well done. Ah, that is a being that is a living in the 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 एक उसका मिलकर निशान नहीं बनती है, एक वादी का मंदर हमारे पास है कुछ। अल्लाह ने नबी को मबूस किया था काहे के लिए, आयात की तिलावत के लिए, नुफूस के तस्किये के लिए और किताबो हुकूमत की तादीर के लिए। ज़ाहिर है कि जिस काम के लिए अल्लाह ने पैगंबर को मबूस किया था वो काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए मबूस आज भी तस्किये के मोहताज हैं, अफराद आज भी तालीम के मोहताज हैं, किताब मौजूद है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किताब तो मौजूद है, किताब की तालीम देने वाले भी, सवाल ये है कि वो हिम्मत की जो तालीम पैगंबर दे रहे थे उस किताब से अलग है। हमारी किताब बल किताब तो हिम्मत के पास है मगर वो हिम्मत कहाँ दी? इस सवाल का हमने वो हिम्मत कहाँ दी? किताब आपके और आप पे है और आपका मजमूआ हम जीवदार में रखें, गलाब में लपेट लें, मस्जिद के ताकों पर रखें, अपने गले में लटका लें, वो हमारे सामने बात है। ये बाद में तय होगा कि इसकी तालीम कौन ले सकता है। मगर ये जो कुरान कहता है कि एक आयत दूसरी आयत की मौलवी और हदीसें हैं मासूमीन के कुरान आप अपना मौलवी हैं। कुरान जब आदमी पढ़ता है तो कुरान अपना मफहूम खोलने लगता है और फिर पढ़ने वाले उसे बोलने लगता है और उसके लिए तिलावत की ज़रूरत है। और तिलावत का मतलब सिर्फ करात नहीं है बल्कि उसके मफहूम को समझना। फिलहाल ये अगली मजलिसों में फिलहाल सवाल ये है कि वो हिम्मत क्या हो। अगर कोई ये कहता है कि पैगंबर जब दुनिया से जाने लगे तो हिम्मत अपने साथ वापस ले गए, हिम्मत अपने साथ वापस ले गए, तो फौरन कहने वाला कहेगा कि अगर वापस ले जाना था तो लाए क्यों ले गया? अभी इंसान मौजूद है, इंसानियत मौजूद है, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, कुरान की तालीम के मोहताज भी हैं। जब कुरान की तालीम के मोहताज हैं तो हिकमत की तालीम के भी मोहताज हैं। जब हिकमत की तालीम के मोहताज हैं तो सिर्फ 23 साल के लिए पैगंबर इस्लाम हिकमत ले के आए और अपने साथ ले के चले गए, ये आप में समाने वाली बात नहीं। ये एक पैगंबर पर इल्ज़ाम है, बिल्कुल वैसे ही इल्ज़ाम है जैसे इस मजलिस में कोई साहब तबरुक ले के आए और ला के वहाँ यहाँ रखे। लोगों ने पूछा काय के लिए लाए हैं कारदी मस्जिद में, वो मीम को तकसीम करूंगा, वो मीम की खिदमत में से पेश करूंगा। और मस्जिद साहब होने से पहले लेके जाने लगे तो हर आदमी यही कहेगा कि साहब कहाँ ले जा रहे हैं? आप तो कहते थे कि मस्जिद में आने वाले मोमीन के लिए मैं लाया हूँ, आप उसे वापस ले जा रहे हैं, क्यों भी वापस ले जा रहे हैं? तो ग्रामीण हम अपने नबी पर रहमतुल्लिलआलमीन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं रख सकते कि जो हिकमत लाए थे इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, अपने साथ वापस लेके चले गए। ना पैगंबर ने कहा है कि मैं हिकमत लेके जा रहा हूँ किताब छोड़ के जा रहा हूँ, वरना अगर हिकमत लेके गए तो किताब भी ले जाना चाहिए था। किताब छोड़ी है तो हिकमत भी छोड़ी है, हिकमत छोड़ी है तो कहाँ छोड़ी है? अब सवाल ये पैदा हुआ, हिकमत छोड़ी है कहाँ छोड़ी है? उसके लिए उसका जवाब बहुत आसान है। पहले ये तय कर लीजिए कि हिकमत रहती कहाँ है। किताब कहते हैं लिखी हुई तहरीर को, लिखी हुई तहरीर कागज में रहती है। कतबा कहते हैं लिखने को अरबी में, किताब कहते हैं लिखी हुई तहरीर को, लिखे हुए और आपको, तो किताब तो और आप में है और उसका मजमूआ जो है گورہل میں رکھ دیجئے، چاہے جھکان میں رکھ دیجئے، چاہے مسجد کے طاف پر رکھ دیجئے، چاہے اپنے گلے میں لٹکا دیجئے، وہ کتاب کتاب میں محفوظ ہے. سوال یہ ہے کہ حکمت پیغمبر لائے تھے اور حکمت کی تعلیم دے رہے تھے تو کہاں تھی؟ سارا مسلمان ہم زبان ہو کے کہے گا کہ نبی کے دل میں تھی، نبی کے دماغ میں تھی، نبی کے سینے میں تھی حکمت، نبی کے دماغ میں تھی. حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی بخش میں بند کر دی جائے، حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی تاپ میں رکھ دی جائے، حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی الماری میں رکھ دی جائے، حکمت تو انسان کے دماغ میں ہوگی یا انسان کے سینے میں ہوگی. تو میں نے کہا کہ اگر نبی کریم کو حکمت چھوڑ کے جانا ہے تو ایک ایسا آدمی انہیں تلاش کرنا پڑے گا جو اتنے ہی بڑا سینہ رکھتا ہو اور اتنے ہی بڑا سینے میں دل رکھتا ہو جتنا بڑا دل نبی کریم کا تھا، اور اتنے ہی بڑا دماغ رکھتا ہو جتنا بڑا دماغ نبی کریم کا تھا. اس لیے اگر ذرا سا دماغ چھوٹا ہو گیا، اگر ذرا سا دل چھوٹا ہو گیا تو پوری حکمت جو ہے وہ اس زمین پر رہے گی نہیں، اس کے کچھ یاد آیا ہو جائے گی یا واپس ہو جائے گی. گرو گنج دیجیے محمد و آل محمد کا. مگر انصاف کا تقاضا، عقل کا تقاضا ہے کہ جو دوسرا گلاس آئے وہ نہیں بڑا ہو جتنا بڑا یہ ہے. اگر ذرا سا چھوٹا ہو گیا تو تھوڑا پانی باہر پھینکا جائے گا یا واپس چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کسی کا کام نہیں آئے گا. اور یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ جو چیز اپنے بندوں کے لیے اس نے بھیجی ہے وہ وقت سے پہلے واپس لے لے، یا اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کرے وہ ضائع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. نبی جو حکمت لے گیا ہے نہ واپس لے گئے نہ ضائع ہوئی نہ ضائع ہوگی. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے فرد کو مہیا کر دے کہ پیغمبر اسلام کو جو حکمت ملی تھی اسے بھی وہ تفویض کی جائے، اور اتنی بڑا دل رکھتا ہو، اتنی بڑا دماغ رکھتا ہو، ذرا سا بھی چھوٹا ہوا تو حکمت ضائع ہو جائے گی. تو آپ عزیز علیہ گرامی مسلمانوں سے کہہ دیجئے، یہ ہمارا کوئی اندھا عقیدہ نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اور علی میں بال برابر کا کوئی فرق نہیں، نبی اور علی میں بال برابر کا کوئی فرق نہیں. ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے جو ہے ایک علامتی گفتگو ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا بڑا سینہ نبی کے پاس تھا اتنا ہی بڑا سینہ علی کے پاس تھا، جتنا بڑا دماغ نبی کے پاس تھا اتنا ہی بڑا دماغ علی کے پاس تھا، جتنا علم نبی کے پاس تھا اتنا ہی علم علی کے پاس تھا. فرق اتنا ہے کہ نبی علم کا شہر تھے، علی علم کا دروازہ ہے. دروازے اور شہر میں اضطراب نہیں ہو سکتا، امتیاز نہیں ہو سکتا. دروازہ جو ہے وہ شہر کی علامت ہوتا ہے عزیز علیہ گرامی. بس یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا، پیغمبر اسلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر مولا متقیان نے قدم قدم پر منطق کے مسئلے حل کر کے بتایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا منطقی بھی ہوں، فلسفے کے مسائل حل کر کے بتایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بھی ہوں، جغرافیے کے مسئلے بتا کے بتایا، خانہ کعبہ کا جائے تعمیر بتا کے بتایا کہ میں جغرافیے کا بھی ماہر ہوں، اور احراز مصر کا سن تعمیر بتا کے بتایا کہ میں آثار قدیمہ میں بھی نظر رکھتا ہوں، تلوار چلا کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، ممبر پر خطبہ دے کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، عربی زبان کے قواعد مرتب کر کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، یتیموں کی روٹیاں پکا کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، نبی کی جوتیاں ڈانٹ کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں. اور جب سب بنا چکے تو کردار علی نے آواز دی، علی کو دیکھو اور نبی کو پہچانو، جب دروازہ ایسا ہے تو شاید کیسا ہوگا. علم جو ہو رہی تھی علم کی گفتگو ہوتی رہے گی. اب میں ذرا کل گفتگو تھی، کہتے ہیں کہ جو کوئی نبی کو علی کو نبی کے برابر کر دے وہ شرک کرتا ہے. یہ بات کہاں سے چلی شرک والی؟ سب سے پہلے ایک شاہ عبدالعزیز دہلوی تھے جنہوں نے کتاب لکھی کمپے اصلا شرک، آپ لوگوں نے پہلے نام تو سنا ہی ہوگا، شیعوں کے خلاف لکھی جانے والی برے صغیر میں پہلی کتاب ہے. عبدالکلام آزاد نے لکھا ہے جب کسی نے کہا کہ ہاں اختلاف ہوتا ہے شیعہ حضرات و سنی حضرات میں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ اختلاف کا بیج تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے بویا ہے، اتنی بڑی شخصیت سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اس سے پہلے اختلاف کوئی کتاب نہیں ہوئی. یہ پہلی کتاب ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ شیعہ جو ہے شرک فی النبوت کرتے ہیں. شرک فی النبوت کا مطلب یعنی جیسے نبی ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہیں, جیسے نبی ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہیں. نبی کی طرح کسی کو معصوم سمجھنا عصمت کی گفتگو میں, یہ دوسروں کو معصوم سمجھتے ہیں اور معصوم نبی انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اور جو دوسروں کو معصوم سمجھتا ہے وہ شرک فی النبوت کرتا ہے بالکل ویسے ہی جیسے کہ توحید جرم ہے. جیسے شرک کی توحید جرم ہے اتنی ہی بڑا جرم شرک فی النبوت ہے. اگر ذرا سا غور کیجیے تو آپ صاحب معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا مغالطہ ہے جو اپنے قوم کو جو دے سکتا ہے ہمیں نہیں دے سکتے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں لا شریک صرف وہ تھا ہے, اس کے بعد کوئی لا شریک نہیں, اس کے بعد کوئی لا شریک نہیں. یہ اس کی صفت ہے, اس کی صفت نبی میں پیدا کرتے ہیں. میں کس لیے ہمیں بدنام کرنے کے لیے؟ نبی کھاتے تھے ہماری طرح, نبی پیتے تھے ہماری طرح, نبی سوتے تھے, نبی نے شادی کی, نبی نے بیاہ کیا, نبی نے گھر بنایا. اب کوئی گھر بنا رہا ہے تو آپ کے یہ شرک فی النبوت کر رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے آپ کے یہ شرک فی النبوت کر رہا ہے, کوئی کپڑا پہن رہا ہے آپ کے یہ شرک فی النبوت کر رہا ہے. علی رانے میں گرانی یہ کہنا ہی کہ شیعہ شرک فی النبوت کرتے ہیں شرک توحید ہے. اس لیے کہ یہ واحد صفت ذات باری تعالیٰ کی ہے. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں وہ بھی کہتا ہوں, مگر میں کوئی غلط بات نہیں کرتا. تعریف کا خلاف نہیں, سیدھی سیدھی. اور دیکھیے پچھلے سال میں نے شاید کہا ہے اور کہا ہو کہ نبی علی میں کوئی فرق نہیں ہے, یہاں تک کہ قد میں بھی فرق نہیں ہے, یہاں تک کہ قد میں فرق نہیں. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی لمبے تھے, حضرت علی ناٹے تھے, پستا پت تھے. بلکہ لوگوں نے ایک مسل بھی بنا لی ہے, ایک مسل بھی بنا لی ہے. نبی کے صحابی تھے بزرگ, تھوڑا لمبے تھے تو کہتے تھے مسل بنا لی کہ ہر لمبا آدمی احمق ہوتا ہے سوائے فل. اور حضرت علی کے لیے ہر ناٹا آدمی بہت گہرا ہوتا ہے. اب وہ میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا سوائے علی کے. مگر علی لانے کے ہم یہ ایک ایسا مبالتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے کل کہا کہ عقل کا خلاف ہے تو وہ مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب جو ہے مذہب عقل ہے. مولانا متقیان نے کہا لمن لا عقل له لا دین له, لمن لا عقل له جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں. العقل رسول الحق, العقل نبی باطن. عقل جو ہے نبی باطن ہے, عقل جو ہے رسول حق ہے جو آدمی کے ساتھ ہے, آدمی کے ساتھ ہے. اور اگر عقل ساتھ میں ہے تو کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. یہاں تک کہا گیا ہے, ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہی حکم عقل دیتی ہے. عقل اور شریعت کے حکم میں کوئی دراز نہیں ہے. اور عقل کے فیصلے کو ہم درائت کہتے ہیں, اور جو لوگوں نے کہا ہے اسے ہم روایت کہتے ہیں. یعنی جو بات زبانی ہو وہ روایت ہے, جس کے پیچھے کوئی واقعہ ہو وہ درایت ہے. مثلا آپ نے کہا فلا آدمی بہادر تھے, فلا جنگ میں گئے تو اتنے دشمنوں کو مارا, اتنے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور ڈرے نہیں. یہ ہے روایت نہیں ہے, یہ درایت ایک واقعہ ہے. اور آپ نے کہا کہ فلاں صاحب بہت بہادر تھے, فلاں صاحب بہت بہادر تھے, بہت شجاع تھے. میں نے کہا کسی جنگ میں گئے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کسی سے کبھی مقابلہ کیا؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کبھی تلوار چلائی؟ آپ نے کہا نہیں. تو اس کا مطلب یہ خالی روایت ہے, اس کے ساتھ کوئی درائے نہیں. تو یہ خالی روایت ہے کہ نبی لمبے تھے, علی ناٹے تھے, یہ صرف روایت ہے. اچھا, جس طرح سے آدمیوں میں چھوٹ کی بیماری پھیلتی ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ کہیں کتابوں میں بھی پھیلتی ہے. کتابوں میں بھی ہمارے یہاں تو بہت بڑی نزاع ہو چکی ہے. شہری نصر نے جب کتاب لکھی گئی, مولانا سید علی نبی صاحب آل اللہ مقامہ نے لکھی, انہوں نے ایک روایت لکھ دی اور کسی کتاب سے لکھی, کسی کتاب باسط امی کی کتاب سے لکھ دی. جو صحیح نہیں تھی روایت, روایت غلط تھی, کیوں لکھ دی؟ کتاب میں دیکھا انہوں نے لکھ دی. تو جس طرح چھوٹ کی بیماری آدمیوں میں پھیلتی ہے, اسی طرح اس طرح چھوٹ کی بیماری جو کتابوں میں پھیل جاتی ہے. اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی عقل کو بیدار رکھنا چاہیے, عقل کو بیدار رکھنا چاہیے. تو عزیز علی کرام جب ہم درایت پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف ہمیں شب ہجرت آواز دیتی ہے, نبی نے کہا یا علی جاؤ بستر پر سو جاؤ. علی گئے چادر اوڑی اور سو گئے, علی گئے چادر اوڑی سو گئے. چادر میں چہرہ تو چھپ سکتا ہے, شب کو چھپائی جا سکتی ہے, چادر چھپا لیتی ہے, مگر پت جو ہے چادر سے نہیں چھپتا. رات بھر طوفان دیکھتے رہے اور کہتے رہے علی سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں. وہ کفار کی جھوٹ کی مہنگی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ ناپا جو ہے وہ حاملہ ہے یا نہیں. اس لیے تو نہیں ہوتے تھے, وہ رات بھر دیکھتے رہے, کہتے رہے نبی سو رہے ہیں, نبی سو رہے ہیں, نبی سو رہے ہیں. عزیز علی گرامی, جس طرح اللہ نے ہر آدمی کا چہرہ الگ رکھا ہے, آواز الگ رکھی ہے, چال الگ رکھی ہے, آواز کا لہجہ الگ رکھا ہے, انگوٹھے کا نشان الگ رکھا ہے, ایک سیل بھی جسم کا دوسرے آدمی کے سیل سے نہیں ملتا, سب کا جنیٹک الگ ہے, اسی طرح سونے کا انداز بھی سب کے الگ الگ بنایا ہے. مگر وہ رات بھر دیکھ رہے تھے, اگر سونے میں فرق ہوتا انداز میں, کوئی گہری کروٹ ہوتا ہے, کوئی رائی کروٹ ہوتا ہے, کوئی سونے میں سراٹے لینے لگتا ہے, کوئی لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے, مگر شب ہجرت آواز دے رہی تھی کہ علی ویسے ہی سو رہے تھے جیسے نبی سوتے ہیں. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. حفاظت اور عصمت ایک ہی مفہوم ہے. میں نے کہا آپ لغت دیکھ لیجئے, دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. قرآن کی لغت علامہ راغب دونوں نے لکھی ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے حفاظت کا بھی وہی مطلب ہے اور عصمت کا بھی وہی مطلب ہے, یعنی گناہوں سے, خطاؤں سے محفوظ رہنا, یہ عصمت بھی ہے اور حفاظت بھی ہے. ہمارے یہاں اصطلاح میں معصوم اسے کہتے ہیں جو عصمت کبرا پر فائد ہو. آپ کہیں گے کہ عصمت کبرا کیا ہے؟ یہ عصمت کبرا یہ ہے کہ آدمی سر سے پاؤں تک ہر طرح کے معمولی سی معمولی گناہ کا چھینک بھی اس کے سامنے کردار پر نہ ہو, مہک سے لے کے لہن تک, نہ خطا ہو نہ نسیان ہو, کچھ بھی نہ ہو. دیکھیے ہم اسی لیے قرآن نے حکم دیا ہے ہم اپنے آئمہ کا اتباع بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں, اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے, اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اللہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں, اتباع نہیں کرتے. جی کرتے ہیں اللہ کا. کہیں قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ کا اتباع کرو, البتہ کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی. تو اطاعت اللہ کی جا سکتی ہے, اتباع نہیں کیا جا سکتا. اتباع کا مطلب ہے پیروی, قدم با قدم چلنا. وہ کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو گئے, وہ بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے, وہ چلنے لگے ہم بھی چلنے لگے, جہاں انہوں نے آواز دی وہاں ہم بھی آواز دے رہے ہیں. تو یہ اتباع اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا, انسان کا ہو سکتا ہے. ہمارے معصومین انسان تھے مگر ہم نے اور انہوں نے پھر بھی فرق ہے. دیکھیے ہم جبرت زبان ہم سے ہو جاتی ہے, ظالم کی جگہ مظلوم کہہ دیتے ہیں, مظلوم کی جگہ ظالم کہہ دیتے ہیں. خیالات پر جگہ ہوتی ہے تو الفاظ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں, الفاظ پر زور دیتے ہیں تو معلوم ہوا خیال کیوں رہو ادھر چلی گئی. اس لیے کہ ہم انسان ہیں, عام انسان, عام انسان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن ہے. اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ ہم عام انسان ہیں, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, پڑھنے میں سب قطع لسانی ہوتی ہے, آپ کو روزانہ تجربہ ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, معلوم ہوا کہ بھول گئے, تشہد نہیں پڑھا, کھڑے ہو گئے اٹھ کے, یا اب چکر کھا رہے ہیں کہ دو رکعتیں نماز کی پڑھی ہیں یا تین رکعت پڑھی ہے, اب شکیات نماز کی اپنا نگاہ جاتی ہے, کیا کریں کیا کریں. مگر معصومین کے ہاں کبھی سجدہ سہو کیا حضرت علی نے؟ کبھی نہیں کیا ہے. لہذا ہم کو سجدہ سہو کرنا بتایا ہے انہوں نے. دیکھو اگر کوئی نماز کا واجب چھوٹ جائے, بھول جاؤ تم, تو بعد میں سجدہ سہو کر لو, یہ اطاعت ہے, اتباع نہیں. کوئی سجدہ سہو جو ہے وہ علی کی اتباع میں نہیں ہے, حسن کے اتباع میں نہیں ہے, حسین کے اتباع میں نہیں ہے, ان کے حکم پہ ہے. درود دیجئے محمد و آل محمد. وہ معصوم وہ ہے کہ جس کا کنٹرول اپنے خیالات پر نہیں, اپنے خیالات پر نہیں. مگر عصمت جو ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے. عصمت کا مطلب تمام برائیوں سے خود کو محفوظ رکھنا, اور بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے خود کو محفوظ رکھا ہے. اتنے افراد ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. اتنا معلوم ہے کہ 124,000 انبیاء, 124,000 انبیاء یہ گناہوں سے محفوظ تھے, خطاؤں سے محفوظ تھے, عصمت کی منزل پر فائز تھے. مگر جس طرح ایمان کے درجے ہیں اس طرح عصمت کے بھی درجے ہیں. کوئی کسی درجے پر تھا, کوئی کسی درجے پر تھا, کوئی کسی درجے پر تھا, مگر معصوم وہی ہے کہ جس کا کنٹرول اپنی تمام قوتوں کو کبھی نہ رہتے. عصمت کے سلسلے میں تین نقطۂ نظر ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے انسانوں کے بارے میں. ایک نقطۂ نظر ہے کہ جو ارسطو اور سقراط کا نقطۂ نظر تھا کہ انسان نہ اچھا ہے نہ برا, اللہ نے نہ اچھائی پر پیدا کیا ہے نہ برائی پر پیدا کیا ہے, بلکہ اس کو ایک وائٹ پیپر کے طور پر پیدا کیا ہے. بالکل وہ چاہے تو برا بن جائے اور چاہے تو اچھا بن جائے. ایک نقطۂ نظر ہو گیا. دوسرا نقطۂ نظر ہے ڈارون کا نقطۂ نظر, اس سے پہلے ایسے گزرے ہیں لوگ کہ یہ اصل درندہ ہے, جانور ہے, اصل یہ جانور ہے. یہ تو مطلب ہو گیا ترقی کرتے 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 میٹھک سے جو ہے وہ بندر بنا اور بندر سے انسان بن گیا, اس طرح ترقی کرتے کرتے. اور مگر اس کی جانوریت جو ہے اس کے اندر ہے. جب کبھی غصہ آتا ہے تو بالکل جانوروں کی طرح سے لڑنے لگتا ہے, جب کبھی غصہ آتا ہے تو جانور کی طرح لڑنے لگتا ہے. تیسرا کہ انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اس کی فطرت میں خیر بھی رکھا گیا ہے, شر بھی رکھا گیا ہے. یہ نقطۂ نظر کس کا تھا؟ ایرانیوں کا تھا, مجوسیوں کا. اور وہ کہتے تھے کہ خالق اگر خیر ہے اس سے شر نہیں پیدا ہو سکتا, اس لیے خیر سے شر نہیں پیدا ہو سکتا. عدم سے وجود جس طرح نہیں ہو سکتا, اسی طرح سے خیر سے شر نہیں پیدا ہو سکتا. اور وہ خیر مطلق ہے, جو خیر مطلق ہے وہ شر پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس کے ذات سے, تو شر اس نے نہیں پیدا کیا. مگر شر ہے دنیا میں, شر دنیا میں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جب شر دنیا میں ہے تو وہ مجبور ہوئے کہ دو خالق کو مان لیں. انہوں نے کہا ہے خالق خیر ہے یا خالق شر ہے. خالق خیر کا نام یزدان ہے, جس سے ہم لوگوں کے آگیا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. تو وہ خدا خیر کو کیا کہتے تھے؟ یزدان. اور خدا شر کا نام رکھا انہوں نے احرمن. اور وہ کہتے تھے خدا خیر جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرو وہ راضی ہو جاتا ہے, خدا شر جو ہے یہ بہت ہی بدماش ہے راضی نہیں ہوتا جلدی جب تک بڑی سے بڑی قربانی نہ کرو. تو آگ جو جلائی جاتی تھی وہ اسی کے لیے جلائی جاتی تھی. اب جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا اور ایرانی مجوسی آ گئے مسلمانوں میں, تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. تو جب ایک ہے تو اور دنیا میں دو طاقتیں ہم دیکھ رہے ہیں, خیر بھی اور شر بھی. اکثر شاعروں نے بھی کہا کہ دو طاقتیں دنیا میں موجود ہیں, خیر بھی اور شر بھی. تو ایک خدا جو ہے وہ اگر خدا خیر ہے تو شر نہیں پیدا کر سکتا, اور شر ہے اگر تو خیر نہیں پیدا کر سکتا. اب مسلمان چکر میں پڑے, مسلمان چکر میں پڑے. اہل بیت سے تو رشتہ توڑے ہوئے تھے, دوسروں کے دروازے پر پہنچے. ان کا مجوسی یہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ کہلے ہمارا خدا جو ہے وہ خدا خیر بھی ہے اور خدا شر بھی ہے, شر بھی اسی کی طرف سے اور خیر بھی اسی کی طرف سے. پرانی کتابوں میں دیکھ لیجیے, اکثر قرآن کے ترجمے میں نذیر احمد صاحب کا ترجمہ جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, من اللہ ہے خیر ہی وہ شر ہی, خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے, اچھائی بھی اسی کی طرف سے ہے برائی اسی کی طرف سے ہے. اب ہمارا نقطۂ نظر ہے, یہ سماج اعظم کا نقطۂ نظر ہے, خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے. اب ہمارا نقطۂ نظر ہے, ہمارے معصومین علیہ السلام نے ہمیں جو بتایا وہ یہ بتایا کہ شر کوئی چیز ہے ہی نہیں, اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ خیر پیدا کیا, اللہ نے جو کچھ پیدا کیا خیر پیدا کیا ہے. اسی خیر کا جب سوء استعمال ہوتا ہے, جب مس یوز ہوتا ہے, تو شر عالم وجود میں آتا ہے. اللہ نے نہیں پیدا کیا, ضرور کہہ دیجیے محمد و آل محمد. کوئی ایسی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی. آپ جسے زہر کہتے ہیں, اللہ نے زہر نہیں بنایا, اسے تو تریاق بنایا, اسے تریاق بنایا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے یہاں بہت سی دوائیں ایسی ہوں گی جو آرسینک سے بنی ہوں گی. آرسینک یعنی سنکھیا, یعنی سمے قاتل, یعنی زہر حلال. اب آپ کہیے اللہ نے زہر پیدا کیا ہے, تو وہ کہے کہ میں نے زہر نہیں پیدا کیا ہے, یہ تمہاری عقل کو قصور ہے, تم سمجھے نہیں, میں نے اسے تریاق بنایا ہے. اگر مقدار کے اندر کھاؤ گے تو یہ تریاق ہے, اگر مقدار سے زیادہ استعمال کرو گے تو زہر بن جائے گا. جہاں استعمال کرنا ہے وہی استعمال کرو. اب کہتے کیا ہے, انسان کی فطرت میں شر آیا کہاں سے؟ کہنے لگے غصہ, حسد, رشک, خوف, یہ سارے جذبات جتنے ہیں, لالچ, یہ جتنے فطری تقاضے ہیں, فطری تقاضے اللہ نے پیدا کیے ہیں, یہ سب خراب ہے. ان میں کوئی بھی خراب نہیں, اگر صحیح جگہ پہ استعمال ہو غصہ, اگر مرحب پہ آئے تو خیر ہی خیر ہے, اگر کسی غریب پہ آ جائے تو شر ہی شر ہے, تو شر ہی شر ہے. رشک اگر کسی نیک کام میں پیدا ہو تو خیر ہی خیر ہے, اگر کسی برے کام میں پیدا ہو جائے تو شر ہی شر ہے, تو شر ہی شر ہے. خوف جہاں ہونا چاہیے, خوف خدا ہو تو خیر ہی خیر ہے, اور خوف تاغوت ہو اگر تو شر ہی شر ہے. جتنے جن بات ہیں سب صحیح جگہ پر رکھے جایا نہیں گرامی. یہ تو شیطانی فکر تھی, اس نے کہا ہم آپ کے بڑے مٹی سے بڑے ہیں, نہ مٹی کوئی چیز ہے نہ آپ کوئی چیز ہے, اصل چیز تو وہ بنانے والا ہے, جو بنا دے جو میں دیجیے محمد والے علی کو بھی آتا تھا, مگر اس سے میں کسی کو خراش نہیں لگی حضرت علی کی تلوار سے, حضرت علی کے ہاتھوں سے, حضرت علی کے ہاتھوں سے. دشمن کے سر پر تلوار رکتی تھی اور دشمن کے سینے سے اتر جاتے تھے. اتر کے بتایا کہ یہ جتنے فطری تقاضے ہیں جب تک اپنی جگہ پہ ہیں, آدمی معصوم ہے, آدمی محسوس ہے, اور جہاں اپنی جگہ سے کھس کے یہ فطری تقاضے جو ہے, یہ سب فطری تقاضے اللہ نے پیدا کیے ہیں, سب خیر ہی خیر ہے, تو انسان محفوظ انل خطا ہو جائے گا. جب محفوظ انل خطا ہو جائے گا تو انہی میں سے اللہ اپنے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے, اور ہم کہتے ہیں اپنے آئمہ کا بھی انتخاب کرتا ہے, اس لیے کہ اسی نے انتخاب کیا ہے. اسی نے کہا حضرت ابراہیم سے, فَإِذِمْ تَلَا عِبْرَاهِيمَا فَإِذِمْ تَلَا عِبْرَاهِيمَا رَبُّو بِقَلْمَاتِ فَاتَمْ مَهُنَّا قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. آج تم کو میں نے امام بنایا, یعنی اللہ نے امام بنایا, امام اللہ بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا, امام بنا دیا. یعنی جس کو حضرت ابراہیم کو اتنے امتحانات سے گزارنے کے بعد انبیاء کا امتحان اتنا نہیں لیا جتنا امامت کے لیے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا. نبی بنا دیا, کوئی امتحان نہیں لیا. اب آپ کہیں گے کہ صاحب نبی جب بنایا تو امتحان کیوں نہیں لیا, امام بنایا تو کئی امتحانات لیے, آگ میں پھینکے گئے, بے وطن کیے گئے, وطن سے نکالے گئے, جنگل میں جا کے بیوی بچوں کو پہاڑی علاقے میں جہاں نہ درخت تھا نہ پیڑ نہ پودے وہاں چھوڑ کے چلے آئے, اور اس کے بعد سب سے بڑا امتحان یہ لیا کہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو میری راہ میں. جب نبی بنایا تھا تو امتحان نہیں لیا. تو جواب یہ ہے کہ نبوت جو ہے اس کا عہدہ ہے, اس کے لیے ہے, اس نے جس کو سمجھا اس کو نبی بنا دیا, منتخب کر لیا. لیکن امامت کا تعلق الناس سے ہے. جب تک الناس پہ حجت نہ تمام ہو اس وقت تک عدل الہی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ کسی کو امام نہ بنائے, ورنہ انسان کہے گا کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا, انہیں کیوں نہیں بنایا. اتنا امتحان لے لیا اور بتا دیا کہ دیکھو امام اسے بنایا جاتا ہے جو اتنا بڑا کلیجہ اپنے سینے میں رکھتا ہو کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے, عزیز علی گرامی, میری نظر کھڑی پہ ہے اور وہی آدمی کا دماغ ہے, کبھی ادھر بہک جاتا ہے کبھی ادھر بہک جاتا ہے, اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. کل تذکرہ تھا ہماری اداکاری کا تذکرہ تھا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں, روتے کیوں ہیں، ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پہلے عزاداری کو سمجھنے سے پہلے کربلا کو سمجھنا پڑے گا. اگر کربلا نہ ہوگی تو اسلام نہ ہوتا. اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا ضروری تھی، اور کربلا کی حفاظت کے لیے عزاداری ضروری. اگر کربلا نہ ہوتی تو سب مٹ گیا ہوتا، اور کربلا اگر باقی نہ ہوتا، زندہ نہ ہوتا، تو اسلام زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اسلام زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اور ہم کربلا سے ہر سال گزرتے ہیں، ہمیں ایسی تربیت دی گئی ہے، ہماری قوم کو ایسی تربیت دی گئی ہے کہ ہم محسوس کرتے رہتے ہیں. آج پہلی محرم ہے، اعلان حسین ابھی سفر میں ہے، آج دوسری محرم ہے، قافلے حسینی کربلا میں آ گیا. ابو بکر العباس خیمے نصب کر رہے ہوں گے، علی اکبر خیموں کے سامنے ٹہل رہے ہوں گے، زینب مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہی ہوں گی. تیسری محرم آئی، ہمارے تصور میں ہوتا ہے گویا ہم کربلا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، عزاداری کے سہارے، عزاداری کی چنگلی پکڑے ہوئے کربلا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے تھے آج سات تاریخ ہے، اگر ہم لوگ کہیں کوئی شرارت کر دیتے تھے بچپن میں، کہتے تھے شرم نہیں آتی، آج سات تاریخ ہے، آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا ہے، آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا ہے. نو محرم آ گئی، نو محرم آ گئی، آج حسنا نہیں، جوتا پہن کے باہر مت نکلو. دس محرم آ گئی، سر ننگا ہونا چاہیے، آستین الٹی ہوئی ہونی چاہیے، غریبان کھلا ہوا ہونا چاہیے. کیوں؟ آج فاطمہ کا ٹھنڈ رکھ رہا ہے، آج علی کا چمن تاراش ہو رہا ہے. ہمیں تعلیم کیسی دی گئی ہے؟ ہمیں تعلیم کیوں کردار سازی کی ہے؟ تاکہ کربلا مرنے نہ پائے، کربلا مرنے نہ پائے. ہم عزاداری کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف سوگ منا رہے ہیں، بالکل عزاداری ہمیں زینب سے سکھائی ہے، سیدہ سجاد نے سکھائی ہے، اور یہ راستہ دراصل فاطمہ زہرا نے دکھایا تھا. تو دیکھو، حقائق کی حفاظت اگر کرنا ہے تو حقائق کی حفاظت کے لیے آنسوؤں سے بڑھ کے کوئی دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. بنا یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں بڑے بڑے واقعوں کو کھا جاتی ہیں، ہضم کر جاتی ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے ہیں. ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس میڈیا ہوتا ہے، ان کے پاس ذرائع ابلاغ ہے. جس واقعے کو چاہتے ہیں دفن کرتے ہیں، جس واقعے کو چاہتے ہیں اگھاڑ دیتے ہیں، جس جھوٹ کو چاہتے ہیں واقعہ بنا دیتے ہیں، اور جس واقعے کو چاہتے ہیں جھوٹ بنا دیتے ہیں. کربلا کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کربلا کو بھول نہ دیں، کربلا کو بھول نہ دیں. ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، اگر دنیا سے کہہ دیجیے، اگر کوئی کہے تو دنیا سے کہہ دیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی بیکورڈ فارم ہیں، کیا ہم کوئی پسمانہ فارم ہیں، یا ہمارے یہاں صاحبان فکر نہیں پیدا ہوئے، صاحبان نظر نہیں پیدا ہوئے. آپ کہہ دیجیے کہ ہمارے قوم نے بڑے بڑے فلسفی پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے منطقی پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے مصنفی پیدا کیے ہیں، بابا کیمیا کہے جانے والے، فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں، وہ علی سینا ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں، علامہ طوسی جنہوں نے پہلی رسد کا قائم کی، پہلی دوربین بنائی ستاروں کو دیکھنے کے لیے، وہ ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ہماری قوم میں بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں. پھر آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو ظلم سے نفرت ہے، ہمیں مظلوم سے محبت ہے، ہمیں ظلم سے نفرت ہے اور ہمیں مظلوم سے محبت ہے. جب تک دنیا میں مظلوم کا خون بہتا رہے گا، ہم کو کربلا یاد آتی ہے، ہم کو کربلا یاد آتی ہے. جب کوئی بچہ کہیں یتیم کر دیا جاتا ہے تو ہماری نظر کربلا کو پہنچ جاتی ہے، کسی کو گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے، کسی ماں کی کوکھ گزاری جاتی ہے، ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے، کسی بے گناہ کا خون اللہ کی زمین پر ٹپکتا ہے، ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے. جہاں بھی کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، کسی مظلوم پر بھی ظلم ہوتا ہے، ہماری نظر کربلا پہ پہنچ جاتی ہے، ہمیں کربلا یاد آتی ہے. جب کربلا یاد آتی ہے تو ہم حسین حسین کرتے ہیں، ہم یا حسین کہتے ہیں. یہ اس لفظ میں حسین جیسے چھوٹے سے لفظ میں دنیا بھر کی مظلومیتیں پناہ دی ہوئی، کسی مظلوم مظلومیت کا، کتنی بڑی مظلومیت ہے، اس کے اظہار کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں ہے، حسین سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو جب ہم حسین کہتے ہیں تو دنیا بھر کے مظلوموں کا درد اس لفظ میں سمٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب ہم یزید کہتے ہیں تو دنیا بھر کے ظالموں سے نفرت کا جذبہ اس کے دامن میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ ماتم کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ماتم کرنے سے ماتم کو آدمی بے خود ہو جاتا ہے تو ماتم کرتا ہے، بے شک ہم بے خود ہو کے ماتم نہیں کرتے، یقیناً کربلا کے بعد جو ماتم ہوا وہ بے خودی، بے لوگوں نے اپنا سر بھی پیٹا، اپنا سینا بھی پیٹا، اپنے رخساروں کو بھی پیٹا، ہم بے خودی کا ماتم نہیں کرتے، ہم شعور کا ماتم کرتے، ہم بے ہوش ہو کے ماتم نہیں کرتے، با ہوش ہو کے ماتم کرتے، ہم سمجھ کے ماتم کرتے ہیں کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم سمجھ کے ماتم کرتے ہیں۔ اگر کربلا میں ہوتے دیکھ لیتے وہ منظر، یا دوسرے دن ہمارے سامنے وہ لٹا ہوا قافلہ آ جاتا جیسے کوفے میں آ گیا تھا، تو ہو سکتا ہے ہم نے اپنا سر پٹک لیا ہوگا، جیسے کوفے والے نہ جانے کتنے سر پٹک پٹک کے مر گئے، اپنی جانیں دے دی، اس وقت ہوتا، مگر ہم باہوش اور شعور کے ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ تو کیوں ماتم کرتے ہیں؟ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ دنیا احتجاج کرتی ہے، طرح طرح کے احتجاج کے طریقے ایجاد کیا ہے، ہم نے ان پر کبھی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس پر اعتراض کرنا چاہیے کہ تم کو احتجاج کرنا ہے تو راستہ کیوں بند کر دیا، تم کو احتجاج کرنا ہے تو موٹریں کیوں روک لی، سنگ باری کیوں پڑتے ہو، پتلے کیوں جلاتے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ لندن میں احتجاج ہوا، برہنہ ہو کے نکل آئے، کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ تم برہنہ ہو کے کیوں نکل آئے، یہ کیسا احتجاج ہے؟ لوگوں نے اخبار کا کپڑا پہن لیا اور احتجاج کرنے کے لیے نکل آئے، کوئی کسی نے نہیں کہا یہ کون سا احتجاج ہے، ہم سے کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ نوحہ کیوں پڑھتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں، بھائی ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہر ظلم پر، کہیں ظلم ہو رہا ہو، کسی قوم پر، کسی مذہب پر، یہودی پر ظلم ہو، عیسائی پر ظلم ہو، مسلمان پر ظلم ہو، بھلا جس دنیا میں روزانہ سینکڑوں بے گناہوں کا خون زمین پر ضائع ہو رہا ہو، جہاں روز سینکڑوں گھر اجاڑے جا رہے ہو، جہاں روز سینکڑوں خاندان تباہ کیے جا رہے ہو، نہ جانے کتنے قید میں مار ڈالے جا رہے ہو، وہاں ہم ظلم کے خلاف احتجاج نہ کریں؟ اگر ہم احتجاج نہ کریں تو کریں گے تو کربلا کے ہم وارث، ہم تنہا وہ قوم ہے جو کربلا کے وارث ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہے۔ اور فطرت کے تقاضوں سے پوچھ لو جا کے کہ فطرت نے احتجاج کا جو طریقہ انسان کو دیا ہے وہ کیا ہے، کسی بچے کو ایک تماشا مار کے دیکھ لیجیے، وہ احتجاج میں کیا کرے گا، رونا شروع کر دے گا، رونا شروع کر دے گا، یا جو اس کے چاہنے والے اس کو آواز دینا شروع کر دے گا، اسے بھائی یہی تو کرے گا، اپنے باپ کو پکارے گا، اپنے چچا کو پکارے گا، اپنے بھائی کو پکارے گا، روئے گا، زیادہ تکلیف ہوگی، سر پیٹنے لگے گا، کوئی بوڑھی کمزور عورت اپنی گٹھڑی لیے ہوئے بیٹھی ہو، آپ جائیے اور گٹھڑی چھین لیجیے اس سے، دیکھیے کیا کرتی ہے، اپنا سر پیٹنے لگے گی اور تو کچھ نہ کرے گی، اپنا سینہ پیٹنے لگے گی، مگر وہ خودی میں سینہ پیٹ لے گی، ہم باہوش ہو کے سینہ پیٹتے ہیں، اس لیے کہ فطرت نے یہ بتایا ہے، احتجاج کا، ظلم کے خلاف احتجاج کا فطری طریقہ یا رونا ہے، یا ظلم کا ذکر ہے جو ہوا ہے، جسے ہم نوحہ کہیے، یا منفیہ کہہ لیجیے، یا مجلس کہہ لیجیے، یا بیان کہہ لیجیے، اور ماتم یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، فطرت نے سکھایا ہے، فطرت چونکہ ہم باہوشوں کے ماتم کرتے ہیں، یہ نہ کہیے گا کہ ماتم میں ترتیب کیسے پیدا ہو گئی، ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شعور کا ماتم ہے، بے شعوری کا اگر ماتم ہوتا تو ہم کبھی سر پیٹتے، کبھی سینہ پیٹتے، اس میں کوئی ترتیب نہ ہوتی، کوئی اپنا سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے، لیکن ہم شعور سے دنیا کو بتانے کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ماتم میں ایک ترتیب پیدا کر لیتے ہیں، ترتیب اس لیے پیدا کر لیتے ہیں تاکہ سننے والے جو آس پاس آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، دوسری قوموں والے جنہیں کربلا کا واقعہ نہیں معلوم ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ پیدا کر لیا ہے، یہ ترتیب پیدا کر لی ہے، یہ ترتیب کوئی حرام تو نہیں ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے، اگر یہ ترتیب حرام ہے تو لفظوں میں ترتیب پیدا کر کے شعر بن جاتا ہے، لفظوں میں ترتیب پیدا کر دیا شعر بن گیا، ہم نے نوحہ پڑھا، ہم نے منفیہ پڑھا، ترتیب نہیں ہے تو نثر ہے، نثر خالی ہو رہی ہے، تو تو یہ ہمارا احتجاج ہے, اس میں ہم نے ترقی پیدا کر دی, یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے.
مگر جب تک دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا اور منتقم خون حسینی جب تک پردے سے باہر نہیں آئے گا, جب تک بے گناہوں کا خون زمین پر ٹپکتا رہے گا, ہمیں کربلا والے یاد آتے رہیں گے, کبھی علی اکبر یاد آئیں گے, کبھی عباس یاد آئیں گے, کبھی حسین یاد آئیں گے, کبھی قاسم یاد آئیں گے. ہم ماتم کریں گے, ہم نافا پڑھیں گے, ہم فکر کریں گے. ہماری شہزادی زینب نے ہم کو یہی پیغام دیا ہے. ہاں جب یہ قافلہ یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا کوفے میں, تو منظر اور تھا, تو منظر اور تھا. کوفہ سجایا گیا ہے, آراستہ ہے, لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں, مگر ابھی انقلاب نہیں پیدا ہوا ہے. یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ زینب نے. میں نے کل کہا تھا کہ زینب کی مثال نہیں ہوئی. اب کیوں کہہ رہا ہوں؟ تعلیم کو موڑا ہے نہ جانے کی کیوں, مگر زینب نے تو نئی تعلیم بنائی ہے, نئی تعلیم, نیا عہد ایجاد کیا ہے, نیا زمانہ عالم وجود میں لائی ہے. وہ زمانہ جو 25 سال میں بنا تھا اسے وہی کربلا میں ختم کر دیا. اس نیا زمانہ کیسے؟ اس طرح سے کہ کربلا سے پہلے ہر آدمی یزید سے ڈرتا تھا, ہر آدمی کی نگاہیں یزید کی تھیلیوں کی طرف تھی, ہر وقت جان کا خطرہ, کہیں یزید کا کوئی سپاہی ہمیں مار نہ دے, ہمارے گھر میں آگ نہ لگا دے, ہمارے گھر میں کہیں آگ نہ لگا دے, کہیں جو ہتھیار مل رہا ہے وہ رک نہ جائے, پیسہ ملے گا. لیکن زینب نے جو انقلاب پیدا کیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ جب کوفے میں زینب پہنچی ہے تو وہ جو ابن زیاد کے تلواروں کو دیکھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے, حضرت مسلم کی مدد نہیں کی تھی, حضرت مسلم کی مدد نہیں کی تھی, کوئی حضرت مسلم کے ساتھ نہیں تھا, تنہا شہید ہو گئے. لیکن جس وقت میں بولنے کے لیے کھڑی ہوئی, تاریخ کیا کہتی ہے کہ جس وقت یہ قافلہ پہنچا بیچ چوراہے پر بادار کے, بادار کوفہ کے, ابن زیاد بھی تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا, حوضج میں بیٹھا ہوا, چاروں طرف سے گھرا ہوا حوضج ہے, اس کے اندر بیٹھا ہوا بہترین کپڑا پہنے ہوئے اپنی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے آدمی اس میں بیٹھا ہوا تھا. اور یہ قافلہ اندر داخل ہوتا ہے, آگے دھوکے لہذا پر شہیدوں کے سر ہیں, چاروں طرف یزید کے سپاہی برہنہ تلواریں لیے ہوئے ہیں, اس سے آگے سرخ پرچم بردار ہیں. یہ قافلہ جب بیچ میں پہنچا بازار کے, بس ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اپنا سر اٹھایا, ایک مرتبہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, سر اٹھایا. تاریخ کہتی جیسے زینب نے سر اٹھایا جو جہاں تھا وہیں رک گیا, ایسا لگا کہ زمین نے سب کے پاؤں پکڑ لیے. شہید اعظم میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹوں نے گردن ہلانا بند کر, اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں بدھی ہوتی تھی اس کی آواز میں غائب ہو گئی. اور مرتبہ علی کی بیٹی نے مسجد میں نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا, اب کیا روتے ہو آئے اہل کوفہ؟ نبی کا نواسا شہید کر دیا گیا, 3 دن کا بھوکا پیاسا. زینب نے کیا خطبہ دیا؟ خطبہ کتابوں میں ہے, میں اسے دہرانا نہیں ہے, مگر جو اس کا رد عمل ہوا وہ بتا رہا ہوں. بہرحال یہ ہوا, تعریف کہتی ہے جیسے جیسے زینب کی آواز گونج رہی تھی معلوم ہو رہا تھا کہ کوفے کے دروں دیوار رو رہے ہیں, کوفے کے دروں دیوار رو رہے ہیں. عورتیں اپنے سروں سے چادر پھینک کے سامنے آ کے ماتم کرنے لگی, بچے ماتم کرنے لگے, بوڑھے دیواروں سے اپنا سر ٹکرانے لگے. سید سجاد دوڑ کے گئے, کہا بوبی اما آپ عالم بیڑے معلمہ ہیں, اب خاموش ہو جائیے, پر نہ لوگ اپنی جانے دے دیں گے, اللہ 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 اللہ, یہ لوگ اب جانے. زینب خاموش ہو گئی, جانتے تھے یہ امام ہے. زینب بھی معصومہ تھی مگر اتنا جانتی تھی کہ یہ امام ہے, ان کا حکم ماننا ہے. اور سیدہ سجاد نے جب کہا اپنی بوبی سے تو سمجھ رہے تھے کہ اگر اور دادا حضرت زینب نے ذرا سبھی تقریر اور زیادہ بڑھا دی تو کتنے جان اپنی دے دیں گے. اور میں اب یہی آگے کہتا ہوں ان مسلمانوں سے یا ان انسانوں سے جو کہتے ہیں کہ حسین حکومت کے لیے آئے تھے کربلا میں, حکومت کے لیے آنا کے لیے حسین نکلے تھے, تو کربلا میں کیوں آئے؟ شام میں جانا چاہیے تھا, اپنے بچوں کو کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے؟ خود مردوں کو لے کے آنا چاہیے تھا, لڑکوں کو لے کے آنا چاہیے تھا. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کوفے میں آ کے دیکھ لو. یہ وہ موقع تھا کہ سید سجاد بجائے یہ کہنے سے
कि भूमि अम्मा खामोश हो जाएगी, आप आलिमा गैर मुअल्लिमा पर लोग ध्यान दे देंगे, कहते भूमि अम्मा का वक्त आ गया है, इस मजमे से कह दीजिए कि दारुल इमारा पर टूट पड़े और इंतजात को निकाल के खींच के बाहर फेंक दे, कत्ल कर दे उसे, अभी अभी ये सारा मजमा टूट पड़ता। मगर इमाम को हुकूमत की जरूरत नहीं है, इसलिए इमाम जो है वो दर्जा विलायत पर फायद होता है। विलायत और हुकूमत दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज़ैनब ने इंकलाब पैदा कर दिया, अब तक कूफे वाले डर रहे थे, खौफजदा थे, अब सारे कूफे वाले मातम करते हुए निकल आए। तारीख कहती है, तारीख कहती है, शहीद आजम ने वादे तौर पर लिखा है कि जो तलवारें लिए हुए चारों तरफ काफिले के चारों तरफ पहरा दे रहे थे, उन्होंने अपनी तलवारें फेंक दी और अपने अपने घरों में चले गए जो कूफे के थे, जो कूफे के नहीं थे तलवारें फेंक के खड़े हो गए। इसलिए कि औरतें इतनी नफरत से देख रही थी उन्हें कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और वही मौका था जब अब्दुल्लाह इब्ने अफीम अपने घर में बैठे हुए थे, एक मर्तबा ज़ैनब की आवाज उनके कानों से टकराई, तब के अपनी बेटी को बुलाया, नाबीना थे, आंख नहीं थी, किसी जंग में आंखें जाया हो गई थी, आपने अली से कहा था मेरी आंख दुआ कर दीजिए मेरी आंखें वापस आ जाए, अली ने कहा था आंखें वापस लेके क्या करोगे, अगर आंखें वापस मिल जाएंगी एक दिन तुम्हें अफसोस होगा, एक दिन तुम्हें अफसोस होगा। जैसे ज़ैनब की आवाज कानों से टकराई, एक मर्तबा तड़प के बेटी से कहा बेटा सर देखो तो मेरे मौला की आवाज है, क्या बयामत आ गई क्या। बेटी निकल के गई, बेटी निकल के गई और थोड़ी देर के बाद आके कहा बाबा अली तो नहीं है, आप इसके लिए कह रहे हैं, मैंने पूछा लोगों से, सबसे बताया ये ज़ैनब बोल रही है, ये ज़ैनब अली की बेटी है, मैंने देखा ये खातून बाल खुले हुए हैं, बालों में खाक पड़ी हुई है, कमर झुकी हुई है, पैर है जगह जगह से हटा हुआ, कलाइयों में रस्सियां बंधी है, बाजुओं में रस्सियां बंधी है, और जब बोल रही थी तो ऐसा लगता था कि कूफे के दरों दीवार रो रहे थे। भाई मतवा तड़प के खड़े हो गए कि न जाने कौन सा वक्त पड़ गया मेरे नबी के बेटों पर, मेरे नबी के लफ्ते जिक्र पर, मैं चल रहा हूँ बेटा जरा मुझे रास्ता तो बता। अब आगे आगे बेटी है, पीछे पीछे अब्दुल्ला इब्ने अफीम है, आ गए मैदान में, आगे मैदान में आ गए, सही को कत्ल किया, जख्मी हुए, जख्मी हुए। इतने ज्यादा जानता था कि यहाँ कत्ल करना आप ठीक नहीं है, ज़ैनब ने इंकलाब पैदा कर दिया है, अब लोगों के दिलो दिमाग से तलवार का खौफ निकाल दिया है, लोगों के दिलो दिमाग में जो दुनिया की लालच बची हुई थी ज़ैनब ने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया है। भागा अपने दारुल इमारा में और कहने लगा मुझे बचाओ इन कैदियों से, मुझे बचाओ इन कैदियों से, तारीख के टुकड़े हैं, मुझे बचाओ इन कैदियों से, ले जाओ यजीद के दरबार में, ले जाओ यजीद के दरबार में। और उसी कूफे का वाकया है, बस वो वराने मजलूम सर आंसू बहाने के लिए आप कोई हाल होगा कर्बला में, हबीब इब्ने मुजाहिद जी थे, ये हबीब इब्ने मुजाहिद कौन, ये हुसैन के रफीक, हुसैन के बचपन के साथी, हुसैन के जिसको हुसैन ने खुद बुलवाया था कर्बला के मैदान में, खेमे के दरवाजे पर ज़ैनब खड़ी है, हुसैन अलग ये कुछ लिख रहे हैं, ज़ैनब ने पूछा माँ जाए क्या लिख रहे हैं, कहा मैं अपने बचपन के दोस्त को खत लिख रहा हूँ, बचपन के दोस्त को खत लिख रहा हूँ अभी जिम्मे मजाही को, कहा भैया एक सपना बड़ी तरह से लिख दीजिए कि हमें जितनी जल्दी हो कर्बला में आ जाए, जितनी जल्दी हो कर्बला में आ जाना, कहीं हम लूट न जाए। उसने लेकर खत लिखा, उधर कूफे में हबीब इब्ने मुजाहिद, हबीब इब्ने मुजाहिद अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे थे, एक बड़ा लुकमा फंसा, जोजा ने कहा मालूम होता है आपको कोई याद कर रहा है, हबीब ने कहा कौन याद करने वाला है प्रजंदे रसूल के अलावा, वही याद कर रहे होंगे इसलिए कि मैंने सुना है कर्बला में हुसैन और हुसैन के बच्चे घेर लिए गए, यजीद की फौजों ने घेर लिया, बीवी खाने से उठ गई, कहा वाय हो तुम पर, फातिमा का लाल जंगल में फिर गया और तुम यहाँ बैठे हुए खाना खा रहे हो, कहा मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी तनहाई देख के मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, मैंने तो तहिया कर लिया है जाने का, कहा जाओ खुदा के लिए जाओ, वरना कयामत में फातिमा जहरा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। अभी जौजा ने इतना कहा था, उसी ने दरवाजा चटखटाया, उठ के देखा तो कासिद था, उसने कहा यह तुम्हारे नाम खत है, अभी उसने खत खोला, आंखों से लगाया, हुसैन का खत था, चंद पकड़े पढ़ने के बाद एक मरतबा चीख के रोए, चीख से रोए। रोजा ने पूछा क्यों रोए, कहा एक पत्रा मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, अभी जल्दी जल्दी हो चले आओ। हबीब ने अपने गुलाम से कहा कि नाके कोले की जंगल में जाओ, इनको चलाना मगर लौट के ना आना, फला झाड़ी के पास मेरे नाके कोले के मेरा इंतजार करना, मैं जब आऊंगा शब के सन्नाटे में अंधेरे में तो अपने बोला की खिदमत में जाऊंगा। शाम को जब पहुंचे हबीब तो देखा गुलाम नाके से कह रहा था के मालिक होता है मेरे मालिक के दिल में कोई दूसरा ख्याल आ गया, मौत से डर गए हैं, अगर वो मौत से डर गए हैं तो फातिमा के लाल की नुसरत करने के लिए मुझे लेके चलना, मैं फर्जंदे रसूल की नुसरत करूंगा। हबीब ने यह सुन लिया, सत्रा आगे बढ़े, अपने गुलाम को गले से लगाया, कहा जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। गुलाम ने कहा वाह, जब तक अपनी खिदमत का मौका था मुझे साथ रखा, अब जब हुसैन की खिदमत का मौका आया तो मुझे आप आजाद कर रहे हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे कर्बला लेके चलिए। जब काफिला कर्बला आया, हजरत हबीब इब्ने मजाहिर शहीद किए गए, हुसैन दोनों हाथों पर हबीब की मैयत लेके खेमे में आए, ज़ैनब ने मातम किया, कुलसूम ने मातम किया, ज़ैनब ने मातम किया, कुलसूम ने मातम किया, हबीब दुनिया से पुरहुरू होकर चले गए। अब यह काफिला जा रहा है, आखिरी फतवा फोक बनाने मजलूम कि यह काफिला कूफे से गुजर रहा था कि एक मरतबा जरा आगे बढ़ा तो एक जगह ज़ैनब कुबरा ने देखा कि एक औरत घुटनों में सर रखे हुए रो रही और बाइक पे तहाशा रो रही है, सिसक सिसक के रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है। अली की बेटी थी, मुश्किल कुशा की बेटी थी, जिगर दिल तड़प गया, दिल तड़प गया। आवाज ने की थी, तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारा भी कोई चाहने वाला शहीद किया गया है, तुम्हारा कोई बेटा मारा गया है, आखिर रोने का सबब क्या है। उस खातून ने अपना सर और भी अपने घुटनों में छुपा लिया, जवाब देने के बजाय और ज्यादा तेजी से रोने लगी। जब चोर रोने लगी तो ज़ैनब ने कहा मैं तुझे अपने हक का वास्ता देता हूँ, खातून तू बता दे किसके गम में रो रही है। बस उस खातून ने सर उठाया, कहा मुझसे न पूछिए कि मैं कौन हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं मेरा शौहर मुझसे कह के गया था कि जा रहा हूँ अहले बैत रसूल की नुसरत करने के लिए, लेकिन इन सरों में मुझे वो सर नजर नहीं आता। ज़ैनब ने कहा कौन था वो, कहा मेरे वारिस मेरे शौहर हबीब इब्ने मजाहिर थे, बस इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा बीबी हबीब ने तो हक़ लिफाफत अदा कर दिया, फौजों ने सर हबीब को संदूक में बंद किया है ताकि कहीं कोई बगावत न हो जाए, उनके कबीले वाले न कर दे, संदूक में बंद है, इतना सुनना था। रोजे हबीब खड़ी हो गई, सर से चादर हटा दी, कहा अली की बेटी अब मैं सुरखुरू हुई, मुझे अपने साथ ले चलिए, जहां कैद में आप जाएंगी मैं भी जाऊंगा। मातम करती हुई निकली और कूफे वाले उधर मातम कर रहे थे, कूफे में इंकलाब पैदा हो गया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इलाही व सैयदी व मौलाई, पालने वाले हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा ले, पालने वाले हमारे आंखों को रूमाले जनाबे सैयदाबे जगह इनात फरमा ले, पालने वाले तुमको ताज जो गैरत है उनकी तमन्ना पूरी हो, जो मकरूह है उनका फर्ज अदा हो, और जब इस्लाम को सर बुलंद कर और जब कुफ्र को सुल दूर कर, पालने वाले हमारे दिलों को हमारे घरों को हमारे अदाफानों को जिगड़े अहले बैत को अपनी याद से आबाद रख, महबूब इस कौम को इस कौम के नौजवानों को बुजुर्गों को ऐसा अमल और ऐसा इल्म अता कर दे कि दूसरी कौमों के दरमियान तीन अहले बैत के ताल्लुक का ज़रिया बन जाए, कोई हमको बता सके कि सही इस्लाम सच्चा इस्लाम कहाँ है और कैसा है। आने वाले जो कोटाइयाँ हम में है वो हमारी आने वाले दोस्तों में मुंतकिल न हो जाए, जहाँ जहाँ गुलामा ने हैदर सरदार है उनकी हिफाजत फरमा, और जिन लोगों ने जगह